الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ذکر نصیحت فرماتے رہیے، نصیحت کیجئے، یہ ترجمہ ناتمام ہے، بلکہ نصیحت کرتے رہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ نصیحت فرماتے رہیے، کیونکہ امر جو بنتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے جس میں تجدد استمرار بھی ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، کنٹینیویشن، لہذا اس کا ترجمہ اس میں اور وضاحت اور کمال پیدا ہوگا کہ نصیحت فرماتے رہیے، اور اس کی ایک وجہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو نصیحت ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا وہ بھی مومن ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سے میں نے سنی، کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر جو کمی دیکھتا ہوں اس پر بیان کر دیتا ہوں، پھر اس پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت فائدے کی چیز ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے مواقع عطا فرمائے ہیں یہ بھی ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے میرے دوستو. اور ایک بات یہ فرمائی کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فرمائے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مجھے کسی کی ملا کی تقریر سے نفع اور فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو میرے سامنے نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے سانپ کے آگے، جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، نفع ضرور ہوتا ہے میرے دوستو، البتہ اس نفع کی ایک مقدار ہے اور معیار ہے. معیار کا ذکر تو اس ایک حدیث شریف کا مذاکرے کا ارادہ ہے اس کو، لیکن ایک مقدار کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے، فرمائے کہ نصیحت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پتھر پر پانی کا قطرہ ٹپکانا، کسی پتھر پر. اور آپ حضرات جانتے جو لوگ شمالی علاقوں میں گئے ہیں تو وہاں پر دریاؤں میں چٹانیں ہوتی ہیں، جب پانی لگتے لگتے بڑی بڑی چٹانوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، یہ منظر بھی دیکھا کہ چٹان کے اندر سے پانی نکل کے جا رہا ہے، وہ چٹان پانی کے اندر اور دریا کے اندر ہے اور اس چٹان میں سے پانی گزر گزر کے جا رہا ہے. تو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جب قطرہ گرتا ہے تو پہلے قطرے میں اس پتھر پہ سوراخ نہیں ہوتا، لہذا فرمائے کہ ہو سکتا ہے کہ 5,000 قطرے کے اندر جب 5000واں قطرہ اس پتھر پر گرے تو اس پتھر میں سوراخ ہو جائے. تو فرمایا کہ اب وہ پہلا 5000واں قطرہ کہے کہ دیکھو میرا کمال دیکھو کہ میں نے اس پتھر میں سوراخ کر دیا. تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ جس طرح سے تمہارا اس پتھر کے سوراخ میں ایک اثر ہے اور ایک عمل ہے, تو اسی طرح کا عمل اور اثر وہ 1000 والے قطرے کی بھی اس میں شراکت داری ہے. کیونکہ اگر وہ پہلا قطرہ نہ گرتا تو 5000ویں قطرے میں سوراخ نہ ہوتا. تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ نصیحت فرماتے رہیے اور نصیحت کرتے رہیے, اگر عام مومنین سے خطاب ہے کہ وہ نصیحت کرتے رہیں, تو اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک وقت مقررہ پر اور وقت معینہ پر, کیا وقت مقرر ہے کیا وقت معین ہے اور کتنی مرتبہ بات کہنے سے میرے پیارے دوستو اپنے کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچتا ہے, اس لیے فرمائے کہ کہتے رہو. اس لیے یہ جو خانقاہوں میں تکرار مضامین ہوتا ہے, یعنی مضمون کا ایک ہی مضمون کا بار بار اعادہ کرتے ہیں, بار بار اس کو کہا جاتا ہے, اصل میں یہ تربیت ہے. تربیت کے لیے کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے, اور تربیت بھی ہے اور صحت بھی ہے. کیونکہ خانقاہ جو ہے یہ روحانی ہسپتال ہے, یہ روحانی مستشفی ہے, یہاں روحانی شفا ملتی ہے. لہذا یہاں پر مضامین کا تکرار بھی ہوگا. یہاں شیخ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مضمون پہلے گزر چکا, مرنا مرارن چلو دوڑ لگاؤ آگے بڑھو, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہاں پر شیخ مضامین کا تکرار بھی کرے گا, اور وہ تکرار بوجہ تربیت کے بھی ہو سکتا ہے اور بوجہ صحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بوجہ یعنی علاج کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے علاج ہے, جب علاج کرتے ہیں تو ایک اینٹی بایوٹک ہے, یہ اینٹی الرجی ہے کوئی دوا, اب وہ اینٹی بایوٹک دوا دی اور اس دوا کو دینے کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ٹی ڈی ایس یعنی صبح دوپہر شام, یا بی ڈی صبح اور شام یہ دوا آپ نے استعمال کرنی ہے. 7 دن کا کورس ہے, بعضے کورس ہوتے ہیں 14 دن کے, کوئی 21 دن کا, بعضے 3-3 مہینے کے بھی کورس ہوتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو کورس کرنا ہے 7 دن تک, صبح دوپہر شام یا صبح شام آپ کو دوا کھانی ہے یہ. اب آپ بتائیے تکرار دوا ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ تکرار دوا برائے علاج جسمانی ہے, یہ تکرار دوا برائے علاج جسمانی ہے. اسی طرح میرے دوستو شیخ کے پاس خانقاہوں کے اندر مضامین کا تکرار ہوگا, اب وہ تکرار برائے علاج روحانی ہے یا برائے تربیت ہے. کیونکہ بعض مرتبہ انسان ایک سنتا ہے ایک بات کو سننے کے بعد اس بات سے وہ سنتا ہے اور انسنی کر دیتا ہے. جب وہی بات کان میں بار بار پڑتی ہے تو وہ بات پھر راسخ ہو جاتی ہے, اور انسان پہلے اس پر عمل چھوڑتا ہے یا عمل اس پر شروع کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں رسوخ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ پتا چلا کہ داڑھی کے فضائل سن لیے اور رمضان المبارک میں داڑھی رکھ لی, اب یہ رمضانی داڑھی والا بن گیا. لیکن جیسے ہی چاند رات آئی بس شیطان نے آزاد ہوتے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور سیدھا ہیئر ڈریسر کے پاس لے گیا, حجام کے پاس, کہ یار یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی ہے, دیکھو کل عید کا دن ہے اور تمہیں جو ہے وہ تمہارے گھر میں مہمان بھی آئیں گے, تو اور تمہارے گھر میں کچھ روشن خیال قسم کے مہمان آئیں گے, تو تم کیسے فرسودہ اور کیسے جو ہے وہ ایکسپائرڈ قسم کے انسان نظر آ رہے ہو, ذرا کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنو. تو وہ جو جب شیخ کی صحبت کے اندر بار بار کسی مضمون کو سنے گا تو اس مضمون میں رسوخ ہو جائے گا میرے دوستو, اور یہ رسوخ مطلوب ہے. اسی لیے شیخ کی صحبت میں اتنا رہنا ضروری ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت میں کتنا رہیں, پہلے بندہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے, شیخ کی صحبت میں اتنا رہے کہ اللہ تعالی کی محبت کی ادائیں جو ہے وہ عادت بن جائے, اور سنت عادت بن جائے، یعنی گویا کہ خلاف سنت کام بھی نہ کرے، کام ایسی کہ جیسے مثلا کسی فکر میں مسجد سے باہر جا رہا ہے یا باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر جا رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ سیدھا پاؤں اس کا پہلے مسجد سے باہر نکل جائے. اپنے عادتوں کے اندر اتنی پختگی پیدا کرنا کہ اگرچہ کتنا ہی مشغول ہو، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہو، کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہو، کسی سے بہت ضروری فکر میں ہو، غم کی حالت میں ہو، انتہائی خوشی کی حالت میں ہو، لیکن مجال نہیں ہے کہ اس کے الٹے یہ اپنے الٹے ہاتھ سے کھا لے یا اپنے الٹے ہاتھ سے پی لے. تو عادتوں کا رسوخ، عادتوں کے اندر پختگی، یہ مطلوب ہے صحبت شیخ کے اندر، کہ عادتوں کے اندر پختگی پیدا ہو جائے، اور عادتوں کے اندر سنت اور اللہ تعالی کی محبت کی عادتوں کے اندر رسوخ اور پختگی پیدا ہو جائے. کہ اٹھے کتنا ہی پتا چلے کہ ہڑبڑا کر اٹھا، جس شہری میں پانچ منٹ باقی ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ یہ شخص دعا پڑھنا بھول جائے. ایسے ہی پختگی اور ایسا رسوخ فی طریق سننا ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اتنی صحبتوں میں رہنا ضروری ہے. اب علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں جو میرے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنی. فرمایا، سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو حکم ہے کونو مع الصادقین کا، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو، صادق فی التقوی لوگوں کے ساتھ رہو، تو اس کی زمانہ کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، یہ کورس کب مکمل ہوگا؟ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے آگے اس کے لکھا، فرماتے ہیں خالتوہم لتکونو مثلہم، اتنا ان کے ساتھ خلط مت کرو، اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو، اپنے مشائخ کے ساتھ اتنا رہو کہ تم انہی جیسے بن جاؤ. سبحان اللہ. اور یہ بھی نسبت کی ایک قسم ہے میرے دوستوں. سبحان اللہ. کہ انسان عادتوں کے اندر شیخ جیسا بن جائے، بلکہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا کرتے ہیں کہ ان کے انداز بھی شیخ جیسا ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو شباہت اور شکل بھی ویسی دے دیتے. اس نسبت کو صوفیہ کی اصطلاح میں نسبت اتحادی کہتے ہیں، کہ وہ بالکل شیخ جیسا ہو جاتا ہے، اس کا انداز گفتگو، اس کی عادات، یہاں تک کہ اس کی شکل بھی، شباہت بھی ویسی آتے ہیں لگتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا یشبہ من نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشابہ تھے. واہ، دو سات شیخ کا اتنا کہ اس کی مثل بنو تم، دو سات شیخ کا اتنا کہ اس کے مثل بنو تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. ایک محدث کا شعر ہے کہ اتنا ساتھ، یہ اسی آیت کا ترجمہ، اسی تفسیری تشریحی جملے کا ترجمہ ہو گیا، کہ ایسے رہو کہ وہی عادات بن جائے. میرے پیارے دوستوں، تو اس لیے نصیحت کا تکرار ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ علامہ شبیر احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے بتایا، حضرت کی ان کی بات نقل فرمائی، کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ سگریٹ پیتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سگریٹ بھی عجیب مرکب لفظ ہے، سگ مانے کتا، اور ریٹ مانے چوہا. اب آپ دیکھیے کتے اور چوہے کا. اس لیے کسی نے کہا کہ جب کوئی جو سگریٹ کے نا دو کنارے ہوتے ہیں نا، دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرے پر آگ ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر احمق ہوتا ہے. اب آپ تصور کیجئے، ایک آدمی اپنے نوٹ، چلو ایک خوش طبعی کے لیے ایک لطیفہ سن لیجئے تاکہ تھوڑی سی بیٹری نیند کا اثر بھی زائل ہو جائے. ایک ہوٹل کے اندر تین دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو اب تینوں، ایک خان صاحب تھے، ایک پنجاب کا تھا اور ایک میمن تھا. تو پنجاب والے کو اب بیٹھے تھے, آپ لوگوں نے اگر دیکھا وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا آتی ہے جس میں تمباکو ڈالو اور کاغذ ڈالو تو اس سے سگریٹ بن جاتی ہے, ایسے چرخی گھماؤ وہ سگریٹ بن جاتی ہے. تو وہ جو پنجاب والا تھا اس نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا, اس ڈبیا کے اندر لگایا اور گھمایا اور سگریٹ تیار, اس نے آگ لگائی اور سگریٹ سلگانے لگا. خان صاحب کو دیکھ کر جوش آیا, اس نے 5000 کا نوٹ نکالا اور 5000 کا نوٹ اس میں رکھ کر سگریٹ بنائے اور پینے لگا. ادھر میمن بیٹھا تھا, اس نے کہا اچھا یہ اتنا, اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور 10 لاکھ کا چیک لکھا, سائن کیا, اس کی سگریٹ بنائی اور پی گیا. دیکھا آپ نے کتنا ہوشیار ہے میمن. تو میرے پیارے دوستو آپ تصور کیجئے کوئی آدمی اپنے پیسوں کو آگ لگا رہا ہو تو کوئی آدمی اس کو عقل مند بولے گا, کہے گا کہ یہ شخص کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے, اور ہمارے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں ذرا کھسکا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو وہ جو سگریٹ ہے اگر مفت بھی ملتی, اگر مفت بھی ملتی تو جان اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ بھی کہ کتنی عجیب ایک حماقت کی بات ہے کہ ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے یقینی اس کا ضرر, یقینی نقصان کہ یہ نقصان دہ چیز ہے, لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمباکو مضر صحت ہے اور کینسر کا ذریعہ ہے, اور آپ کو ایک عجیب بات کہ اس پر قانون کی قانوناً یہ ضروری ہے کہ 85% سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ مضر صحت اور کینسر کا باعث ہے. لیکن اب نیا قانون آنے والا ہے, اس قانون کے تحت 85 کے بجائے 50% کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امریکی کمپنیوں کا دباؤ تھا کہ اس سے سیل متاثر ہو رہی ہے, آپ 85% نہ کیجئے بلکہ اس کو 50% کیجئے, بس کچھ نہ کیجئے, تھوڑی سی یائے نسبتی ہٹا دیجئے, صرف یا ہٹا دو اور کچھ نہیں کرنا. یہ روشن خیالی اس کو بولتے ہیں. آپ نے پوچھا نا کوئی روشن خیالی کیا ہے, تو آپ اس کو سمجھا ہے روشن خیالی یہ ہے کہ 85 لکھا یعنی آپ کو 85% نفع مل رہا ہے اور 85% ضرر کا پتہ چل رہا ہے, اس میں سے یا ہٹا دیا صرف. کیونکہ اس یا سے کیا ہوتا ہے نا جناب, کیسے یا سے کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا تو حرف ہے اور وہ بھی سب سے آخر والا, بس وہ یا ہٹا دینا ہی روشن خیالی کراتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کسی چیز میں آپ کو 85% نفع مل رہا ہو اور اس میں یا ہٹا دیجئے, آپ قبول کریں گے؟ بھائی میرا نفع کیوں, میرے نفع میں نقصان کیوں کر رہے ہو, نفع میں نقصان کیوں کر رہے ہو؟ اس کا نام ہے لاس آن پروفٹ. یہ جو کاروباری حضرات روتے ہیں نا کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, وہ اصل میں یہی ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نقصان بھی ہو رہا ہے, گاڑیاں بھی بدلی جا رہی ہیں, موبائل بھی لیے جا رہے ہیں, اور جناب مکان بھی بن رہے ہیں, پلاٹ بھی خریدے جا رہے ہیں, یورپ کے سفر بھی ہو رہے ہیں, امریکہ بھی جا رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے تو کروڑوں کروڑوں روپے کے ہال بھی بک ہو رہے ہیں, پھر بھی وہ بیچارہ رو رہا ہوتا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو وہ نقصان یہ یا والا نقصان ہے, کہ جو 85 نقصان تھا نا نفع, وہ 85-50 پہ آ گیا. نقصان سے انکار نہیں ہے, انہوں نے اصطلاح بنائی ہے جس کا نام ہے لاس آن پروفٹ, یعنی نفع میں نقصان. یہ کاروباری آزادی کرتے نہیں کرتے, یہ ہے. تو بہرحال وہ سگریٹ پیتا تھا, تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت فرمائی, اور میرے شیخ فرمائے نصیحت فرمائے کہ حضرت تحریر فرماتے رہے کہ کتنی مرتبہ میں نصیحت کر رہا ہوں, ایک مرتبہ, دو دفعہ, کرتے کرتے 100 مرتبہ حضرت نے نصیحت فرمائی. اس شخص نے سگریٹ نہیں چھوڑی. جب 101 مرتبہ نصیحت کی تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب اس نے سگریٹ چھوڑ دی. اس لیے میرے پیارے دوستو نصیحت کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ کتنی نصیحتوں پر اس بندے کو نفع اور فائدہ پہنچے گا. اس لیے نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ نصیحت فرماتے رہیے, نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے, مسلمانوں کو نفع ہوتا ہے. میرے دوستو ایک بات سنا کے اس مضمون کو پھر تبدیل کرتے ہیں, اس حدیث شریف کی طرف آئیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں بیت الخلاء میں تھا. بیت الخلاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ننگے سر نہ جائے, جیسے کھانا پینا ننگے سر نہ کرے اسی طرح سے بیت الخلاء بھی ننگے سر نہ جائے میرے دوستو, بلکہ ننگے پیر بھی نہیں جانا چاہیے. آج کل لوگوں نے یورپ کے ممالک میں جانا ہوتا ہے باہر ملکوں میں, انہوں نے بیت الخلاء کو بھی مسجد کی طرح بنایا ہوا ہے کہ چپل نہ پہن کے جاؤ, جی صاف ستھرا ہے. تو کئی جگہ میرا جانا ہوا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بیت الخلاء صاف ستھرا ہے, لیکن آپ کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. آپ اس کو صاف رکھیے, چپل کو بھی صاف رکھیے, بے شک بیت الخلاء کی ایک آپ الگ چپل بنا دیجئے, کوئی انکار نہیں ہے اس سے, اس سے کوئی منع نہیں ہے, لیکن نبی کے طریقے کو نہ چھوڑیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور ذات بابرکت کی کرامت ہے میرے دوستو اور برکت ہے کہ بیت الخلاء اگر انسان سنت کے مطابق جائے تو بیت الخلاء کرنے پر بھی اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہاد کا وہ گھوڑا, ایک شخص نے گھوڑا تیار کیا کہ جہاد کے لیے, اس کے لید اس کی غلاظت وہ بھی قیامت کے دن اعمال نامے میں وزن کی جائے گی. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ وہ ایک مقدس کام, ایک عظیم الشان کام, محتم الشان کام کی برکت سے اس گھوڑا, اس گھوڑے کی جو لید اور اس کی غلاظت اور نجاست ہے وہ بھی باعث برکت ہے میرے دوستو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی یہ کرامت ہے اور یہ معجزہ ہے میرے دوستو کہ ہم اگر سنت کے مطابق استنجے کا اہتمام کریں ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا اور ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا. اب وہ اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ بیت الخلاء ننگے سر نہ جائے, چپل پہن کے جائے, بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائث, خبسی پڑھے یا خبوسی پڑھے دونوں طرح درست ہے. اس کے بعد الٹا پاؤں, بایاں پاؤں, لیفٹ فٹ, وہ اپنا الٹا پاؤں بیت الخلاء میں رکھے اور بیت الخلاء میں, یہ آج کل ایک بہت عجیب بات چلی ہے, آپ حضرات سے ایک گزارش ہے, اس چیز کو ذرا غور فرمائیں کہ آج کل آرکیٹیکچر حضرات, آرکیٹیکٹ حضرات جو گھروں کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اس میں جو بیت الخلاء ہوتے ہیں, ایک تو زیادتی یہ ہے کہ بیت الخلاء کمروں کے برابر بنائے جاتے ہیں, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اگر ہم 3 بیت الخلاء کی جگہ بچا لیں تو ایک مہمان خانہ تیار ہو جائے گا, بلکہ شاید 2 بھی ہو جائے. چلو ایک راحت کا مہمان خانہ تیار ہو جائے گا. پھر دوسری جو بات قابل تشویش اور قابل ذکر ہے وہ بات یہ ہے کہ بیت الخلاء کے جو استنجے کے کموڈ یا ڈبلیو سی لگے ہوتے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اچھے اچھے حضرات یعنی نیک لوگوں کے گھر جانا ہوا تو میری عادت ہے، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں میرے اسفار زیادہ رہتے ہیں، تو میں پہلے سب سے پہلے جا کر قبلہ پوچھتا ہوں کہ قبلہ کدھر ہے، کیونکہ اس کے بعد بیت الخلاء میں جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ قبلے کے رخ کی طرف بنا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ باہر ملکوں میں تھا کہ یورپ کے ممالک، ان ممالک میں تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ سعودی عرب میں آ گیا، اب تو اللہ معاف کرے کعبہ شریف میں، مکہ شریف کے بیت الخلاء ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، مدینہ شریف ان کے بیت الخلاء قبلے کی طرف رخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہ قبلے کی طرف رخ کرو، نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو، نہ استقبال ہو نہ استدبار ہو، دونوں طرح سے، یعنی پیٹھ بھی نہ کرے اور چہرہ بھی نہ کرے، سینہ بھی نہ ہو، تو اس چیز کا بھی خیال۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار حضرات یا لوگ مکان بنا کر بیچتے ہیں، تو اب ہم نے بنا بنایا تیار ڈیکوریٹڈ بنگلو وہ پرچیز کر لیا، خرید لیا، اب جناب اس میں دیکھا بیت الخلاء، وہ تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہے یا پیٹھ ہے قبلے کی طرف۔ اب کان، بعض حضرات کو کان میں بات ڈالی جائے کہ جناب آپ اس کو درست کیجئے، اور اس کو درست کر کے یعنی بیت الخلاء میں کچھ توڑ پھوڑ کیجئے، کہتے یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، یہ تو ساری پلمبنگ کی ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے۔ یا اللہ، عجیب معاملہ ہے میرے دوست، یہی اگر کچن پسند نہ آئے ان کی بیگم کو، پھر تم ذرا وہی کچن اس اپنی بیگم کے سر پہ مار کے دیکھو، روٹی مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ تو میرے پیارے دوستو، بیت الخلاء کتنا پیسہ خرچ ہوگا، جتنا بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری کائنات کی قیمت سے بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ میرے دوستو، یعنی یوں سمجھے کوئی حساب ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کیجئے کہ بیت الخلاء، اور ایک تجربے کی بات کہتا ہوں طبی لحاظ سے، کہ جو لوگ ڈبلیو سی استعمال نہیں کرتے، اب تجربہ یہ دیکھا کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، اور ڈبلیو سی پہ بیٹھنے والا اس کے گھٹنوں میں قوت باقی رہتی ہے۔ ہم نے پرانے پرانے بڈھوں کو دیکھا جن کو کموڈ کے استعمال کی عادت نہیں، ڈبلیو سی پر بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ان کے گھٹنے بہترین ہیں، اور ڈبلیو سی اور کموڈ پر بیٹھنے والے جوانوں کو دیکھا، زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک طبی بات ہے۔ بہرحال، تو بیت الخلاء میں کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ سینہ ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو، اور وحد بالکل جا کر برہنہ نہ ہو جائے، بلکہ ستر کی حفاظت کرے وہاں پہ۔ اس لیے عجیب سی بات ہے، کیا کہیں، ایسی ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ بے شرمی کی وہ باتیں آپ سب دیکھ رہے ہیں اور زبان پر لے کر آئے، تو ہر آدمی کہتا ہے یار ایسی باتیں تو ممبر پر نہیں کرنی چاہیے، یا ایسی باتیں نقل نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات ہے، بیت الخلاء میں بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے، قد آدم کے برابر شیشے، ادھر بھی شیش آئی نا ادھر بھی آئی نا۔ یا اللہ، اتنی کوفت ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں اتنے بڑے آئینے کا کیا کام ہے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ اتنے بڑے آئینے کا وہاں کیا کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آئینے کیسے انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ 2 فٹ کا ایک آئینہ لگا لیجئے، لیکن اتنے بڑے بڑے آئینے، پھر اللہ معاف کرے کہ بیت الخلاء اتنے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں کہ کپڑے وہاں اتارو اور چلتے ہوئے ننگے وہاں تک جاؤ۔ یا اللہ، ایسی بےہودگیاں ہیں کہ بس اس سے بے شرمی پیدا ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس لیے حدیث شریف میں ننگا سونے سے منع فرمایا، کیسے مس ہو، برہنہ، اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، منع آیا. تو بہرحال سطر کو بھی ضرورت کے مطابق کھولے اور استنجا بائیں ہاتھ سے کرے، الٹے ہاتھ سے، اور چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرے. اور اس کے بعد جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں داخل کیا تھا، اب باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں پہلے نکالے اور پڑھے غفرانک، اتنا یاد کر لے. اور اگر اور سنت کا مزہ لینا ہو، بلکہ مزہ لیجئے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے. جن حضرات کو یہ دعا سنتیں سیکھنی ہو، نماز کے بعد سنت کی کتاب ہے، ہمارے کسی ساتھی سے کہہ دیں کہ جی سنت کی کتاب ہمیں دے دیں، تاکہ اس کے اندر صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک کی سنتیں، میرے شیخ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اور وہ جے بی سائز کا ہے، اور وہ مفت لے لیجئے، اس کے بدلے میں آپ کو فطرانہ نہیں دینا پڑے گا، مفت لے لیجئے. تو بہرحال اب یہ سنت پر عمل کیا، وہ بیت الخلاء، وہ استنجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سے کہا، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے اذیت والی چیز کو مجھ سے دور فرما دیا، واہ، وعافانی، اور مجھے عافیت دی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے دیکھو انسان زور لگاتا ہے، کبھی کبھار زیادہ زور لگاتا ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں لکھا ہوتا ہے زور لگاؤ وقت بچاؤ. تو اس لیے وہ وقت بچانے کے لیے کرتا ہے. تو اگر زور لگاتے لگاتے آنت باہر آ جائے، یا اللہ کتنا کرم ہے آپ کا کہ ہمارے جسم سے صرف اذیت والی چیز، وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ صرف وہ اذیت والی چیز باہر نکلتی ہے اور ہمیں عافیت دیتے کہ خون اس کے ساتھ نہیں آتا. خون آنا بھی ایک بیماری ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا وہ اگر استنجا کرنے کے ساتھ خون بھی باہر آ جائے، کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ جن ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی ہے، خون آ گیا، یا زور لگاتے آنت باہر آ جاتی، کیا کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ صرف اذیت والی چیز کو ہم سے دور کیا، یہ دعا سکھائی، تاکہ بندے کو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی عادت ہو جائے. اللہ اکبر. اب اس سنت کے مطابق، ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے میرے دوستو، ہم استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کرنا، پخانا کرنا 100% نہیں، 1000% ہماری ضرورت ہے. لیکن قربان جائیے جناب رسول اکرم شفیع المذنبین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ کی برکت سے ہمیں استنجا کرنے پر بھی اجر اور ثواب مل رہا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. تو سوچے جس نبی کی برکت استنجا کرنے پر ایسی ہوگی، تو نماز، منہ سے معاملات میں کیا حال ہوگا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا، یہ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے کہ جن کو زاہد کہا جاتا ہے، زہد اختیار کرنے والے، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، کہ تم تنہا انتقال کرو گے اور تنہائی اٹھائے جاؤ گے. دادا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا انتقال مدینہ شریف سے دور ایک بستی تھی ربضہ، وہاں انتقال ہوا. جب انتقال کا وقت آیا، اہلیہ ہم ساتھ موجود تھی، ان کے پاس ایک بکری تھی، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے فرمایا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، مجھے میری تجہیز کرنا، مجھے کفنانا، مجھے کفنانے کے بعد اور مجھے کفنانے کے بعد طریق مدینہ پر میری لاش کو رکھ دینا، اور اس بکری کو ذبح کر کے اس سے کھانا پکا لینا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی جو میری نماز جنازہ پڑھے گی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر والی بھی رونے لگی کہ اس بستی کے اندر جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اتنا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک میرا صحابی وہ ہے کہ جس کا ایک تنہا بستی میں انتقال ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت، صحابہ کی ایک جماعت آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ تو یہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی گھر والی سے فرمایا کہ خدا کی قسم اس مجلس میں جتنے حضرات تھے سب کا سب کا انتقال کسی نہ کسی جگہ پر اور بستی کے اندر ہوا، شہر میں ہوا، اب اس مجلس کے اندر میں واحد شخص بچا ہوں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سچے نبی کا ارشاد سچا ہے، لہذا تم بکری ذبح کرنا، کھانا پکانا اور مجھے غسل دیکھن کفنا کر طریق مدینہ پہ رکھ دینا۔ لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں اب گھر والی نے، ان کا انتقال ہوا، گھر والی نے یہی معاملہ کیا، اب فکر مند ہے کہ لاش جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی جماعت، کچھ لوگ آ رہے ہیں، مسافر آ رہے ہیں۔ لہذا جب وہ جماعت قریب آئی تو وہ جماعت میں تو جماعت دیکھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا تھے جو کوفے سے آ رہے تھے، اور جن کا ارادہ تھا کہ اس طرف سے ہوتے ہوئے پھر عمرے کے لیے حاضری کا ارادہ تھا ان کا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، تو حیران ہو گئے، پوچھا کہ ماں ہزا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی ابو ذر ہیں، بس یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے اور یہی بات فرمائی کہ سچ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، ان کی تدفین کی۔ اس کے بعد گھر والی نے کہا کہ آپ کے بھائی کی، آپ کے بھائی کی طرف سے آپ حضرات کی دعوت ہے۔ کہا بھائی دعوت کیسی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے بھائی کا تھا کہ میرے بھائی آئیں گے، ان کی میری طرف سے دعوت، سلام کہنا اور میری ان کی طرف سے دعوت۔ بہرحال صحابہ نے یہ معاملہ کیا، اس کے بعد ان کی گھر والی کو لے کر اور پھر عمرے کے لیے ادائیگی کر کے پھر مدینہ شریف پہنچے، تب وہاں پر خبر ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی رونے لگے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کے اندر زاہد کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اوصینی، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ایک دفعہ حدیث شریف پڑھائی، آہ کیا انداز ہے، فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اعمال محبت، اعمال شریعت تو کر رہا ہوں اور دین پر عمل تو کر رہا ہوں، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب کچھ اللہ تعالی کی محبت کی شراب پلائیے مجھے، سبحان اللہ، کچھ شراب محبت پلائیے تاکہ اللہ تعالی کی جو محبت کا نشہ ہے وہ اور تیز ہو جائے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنائے کرتے تھے، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، شراب میں شراب ملا دو تو نشہ تیز ہو جاتا ہے۔ واہ، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو، کہ اللہ تعالی کی محبت کی شراب اس کو، میرے پیارے دوستو جب اللہ کے اللہ والوں کی محبت کی شراب میں ملا کر پی جائے تو پھر اس سے اللہ تعالی کی محبت کا جو نشہ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، تیز بھی ہوتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے استقامت کی دولت ملتی ہے، اس لیے وہ نشہ دیر پا ہوتا ہے۔ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو جو نصیحتیں فرمائی، اس میں سے پہلی نصیحت، سبحان اللہ، رمضان شریف کو مد نظر رکھیے، روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم سے پہلے امتوں پر نے بھی روزہ رکھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بندے بن جاؤ، یعنی ہمارے دوست بن جاؤ۔ اور پہلی نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، میری تک پہلی نصیحت تم کو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آگے اس کی عجیب بات فرمائی، فرماتے فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، سبحان اللہ، یہ تمہارے دین اور دنیا کی زینت بنے گا، اور اگر اس کو اس میں تفصیل تفضیل کے ساتھ کیا جائے اس کا ترجمہ، یا بعض مرتبہ اس میں تفضیل مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہوتا ہے عبادت گزار، اور ایک عبادت گزار وہ ہے جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، جتنی عبادات مثبتہ ہیں، تلاوت قرآن کریم کرنا، جتنی عبادات مثبتہ ہیں، یہ تمام مسلمان کرتے ہیں، تمام مسلمان ان عبادتوں کو کرنے والے ہیں۔ لذا فرمایا کہ لیکن عبادت گزار کے ساتھ ساتھ یہ لوگ فاسق بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی گناہگار بھی لکھے جاتے ہیں، کیوں؟ داڑھی نہیں ہے، شلوار تخنوں سے اوپر نہیں رکھتے، یا کسی اور گناہ میں مبتلا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں لیکن تہجد نہیں چھوڑتے، بلکہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ایسا حال ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے بال کٹے ہوئے ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں لیکن پیر اور جمعرات کے روزے نہیں چھوڑتی ہیں، روزے دار ہیں۔ اور یہ بہرحال ایک سنت ہے۔ اس لیے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، کہنے اسلام میں برتھ ڈے منانے کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہا اچھا، یہ تو آپ نے بڑے اچھا کام کیا، کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے اس کا طریقہ کار ہے، کون سے دن پیدا ہوئے ہو؟ تو انہوں نے تاریخ بتائی، میں نے کہا تاریخ نہیں، دن بتاؤ، کس دن پیدا ہوئے ہو؟ مثلا کوئی آدمی ہے، اس نے کہا منگل کے دن پیدا ہو۔ میں نے کہا ہر منگل کو روزہ رکھا کرو۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے جو ایک روایت سنی ہے اور پڑھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یوم ولدت فیہ۔ کیوں جناب؟ یہ روایت ہے نا، معتبر مسلم شریف کی روایت ہے، کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا اتنی تو گنجائش بہرحال موجود ہے کہ جو آدمی جس دن پیدا ہو
اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اب یوں کرو کہ ہر پیر کو, تم اگر پیر کو پیدا ہوئے ہر پیر کو روزہ رکھو, ہر پیر کو برتھ ڈے مناؤ. ارے تم سال میں ایک مرتبہ برتھ ڈے منانا چاہتے ہو, میں تمہیں ہر ہفتے منانے کی اجازت دے رہا ہوں. تو آگے سے کیا کہنے لگے, کہا مولانا صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا یار اسی کو کہتے ہیں, اسی کو تو کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی, اسی کو کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کی برتھ ڈے بھی منا لی. آپ کو شوق تھا وہ برتھ ڈے بھی منا لیں, وہ شوق بھی پورا کر لیں, اور ساتھ میں ہر ہفتے کا روزہ رکھنے کا اجر وہ آپ کو الگ ملے گا. تو آگے سے کیا کہتے ہیں جو انہوں نے کہا, میں اس کو آپ ایک, میں ایک لطیفے سے سمجھاتا ہوں. ایک دیہاتی تھا, اس کا بیٹا کچھ اسکول کالج پڑھ لیا تو گاؤں میں تھا. ایک دن گاؤں میں گزر رہا تھا تو جو گاؤں کا چودھری تھا اس کی بیٹی پر نظر پڑ گئی. اب تو اس کی محبت کا تیر اس کے دل میں جا کر کھوب گیا. اب وہ بیچارہ دل لے کے گھومتا جس میں تیر لگا ہوا ہے, سب کو دل پت کھاتا پھر رہا ہے. اپنے ابا کے پاس بھی آیا, ابا یہ دیکھو یہ محبت. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا یہ محبت بھرا دل ہے. اس نے کہا بھائی تیرا سیدھی سیدھی بتا کیا تیرا دماغ ہو گیا؟ اس نے کہا ابا وہ میرا رشتہ لے کر جا چودھری کی بیٹی کے لیے. یہ سننا تھا اس کے تو ہوش ٹھکانے کھڑا تھا بےچارہ بیٹھ گیا. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, کہاں ہم اور کہاں چودھری, ہم کمی کمین اور کہاں چودھری. اس نے کہا ابا بس تو شادی مجھے اسی سے کرنی ہے اور تو ضرور رشتہ لے کر جائے گا. بولے تو کوشش تو کر. باپ نے بہت سمجھایا, کئی روز تک بحث چلتی رہی. اس نے ضد لگ پہ لگا رہا, آخر چودھری ہمت کر کے دھوتی پہن کے اور جناب کندھے پہ رومال ڈالا اور چل پڑا. بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا. چودھری صاحب کے پاس گیا, چودھری صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا پیش کیا. یہ سننا تھا کہ چودھری تو غصے سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تیری اپنی اوقات دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ, اپنا منہ دیکھ. بلایا اپنے کارندوں کو, لگاؤ اس کی ٹھکائی, دماغ خراب ہو گیا اس کا, خوب پٹائی لگوائی اور وہ پٹوا ترا مار اس سالے کو. آیا بڑا منہ دیکھ اور کہا تیرے بھی تیرے بیٹے کا بھی نمبر ہے. اس نے بہت معافی مانگی, ہاتھ جوڑے باہر نکلا. اس کے بعد چودھری اس کو باہر پھینکوایا, کہا پھینکو اس کو اٹھا کے باہر. بڑا آیا وہ بیچارہ اٹھا, کمر سلاتا اٹھا تو چودھری صاحب سے پوچھتا ہے ہوں چودھری صاحب میں نہ ہی سمجھا کیونکہ سارے کام تو کر لیا آپ نے, یہ تو بتایا نہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ برتھ ڈے مت بناؤ. تو میرے پیارے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ, ہماری عبادات ممزوج بالاسم ہے. جب اللہ تعالی نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی, میں بڑے بھائی کے ساتھ جانا ہوا تھا, میرا پہلا حج تھا. وہ حج کر کے واپس آئے تو سچی بات بتاؤں, جو لوگ حج پہ حاضری ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ تو کمر توڑ دیتا ہے. کتنا ہی وی آئی پی کیٹیگری میں لے لیں آپ, کتنا ہی پرائیویٹ باتھ روم آپ کو مل جائیں, کتنا ہی صوفہ کم بیڈ, ہاف بورڈ اور فل بورڈ اور پرائیویٹ بسز سب کچھ کریں, لیکن بہرحال حج حج ہے. تو اب آئے تو حالت یہ ہوتی تھی کہ طواف کرنا, اور حج کا زمانہ بالکل حج کے فوراً بعد کا زمانہ جو کہ بالکل چین. ہمارے کمرے میں ایک صاحب تھے, وہ یہاں کہیں منگو پیر کے علاقے کے اور وہاں کے گدی نشین تھے. کسی مزار کے وہ گدی نشین تھے. ان کا معمول تھا ماشاءاللہ کہ فجر سے پہلے اٹھ کر رات تہجد میں آدھی رات کو اٹھ کر وہ مسجد عائشہ جاتے, وہاں سے احرام باندھتے اور فجر کی نماز تک اور یا اس کے بعد تک اپنا عمرہ مکمل کرتے اور آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے وہ شیف کرتے. سب سے پہلا کام. اب میں نے ایک دن دو دن تین دن دیکھا پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کیجئے, اللہ نے کتنی بڑی سعادت دی ہے کہ حج کا موقع پھر روزانہ عمرے کی سعادت ہے, لیکن اپنے بالوں پر اس طرح چلانا اپنے گالوں پر اس طرح چلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ مجھے بتائیے, میں نے کچھ دن پہلے عرض کی تھی یہ بات کہ بالوں پر اس طرح چلانا گالوں پر اس طرح چلانا یہ گالوں کے ساتھ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی سبھی لوگ مذمت کرتے ہیں کہ نہیں, یہ سیاسی لفظ بول رہا ہوں میں کہ دہشت گردی کی مذمت سب کرتے ہیں, سیاسی بیان ہوتا نا جی ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں بس یہ کہہ کے بس سب برابر. تو میرے پیارے دوستو اپنے گالوں کے ساتھ اس داڑھی کے ساتھ یہ دہشت گردی کرنا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کی اس پیاری سنت کو, آپ کو پتا یہ ناخن اور بالوں کا مسئلہ کیا ہے, ناخن اور بالوں کو بیت الخلاء میں نہیں بہانا چاہیے بلکہ اس کا مسئلہ یہ کہ اس کو دفن کرنا چاہیے. پوچھے علماء اکرام سے یہ مسئلہ کہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بال جو کہ داڑھی کے بال کہلاتے ہیں ان گالوں کو میرے بال پیارے دوستو گٹر لائنوں میں بہانا کتنی بڑی دہشت گردی ہے یہ. تو میرے شیخ یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری عبادات ممزوج بالاسم ہے یعنی گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ افطار کے لیے شراب, افطار کے لیے شربت, شراب مانے شربت کے بھی ہے بھائی شربت ہے اور آپ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا پڑ گیا, بچہ پیشاب کر رہا تھا وہ ٹپک گیا تو کون سی ایسی بری بات ہے, دس لیٹر شربت میں ایک قطرہ پیشاب کا کیا ریشو بنتا ہے, لیکن ہے کوئی مائی کا لال جو پی کے دکھا دے, ہے کسی کے اندر؟ میرے پیارے دوستو ان عبادات کے ساتھ گناہوں کو ملانا یہ ہمارے ساتھ اس سے بھی برا حشر کر رہا ہے, اس سے بھی برا حشر کر رہا ہے. لہذا یہ جو تقوی کی نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں کو چھوڑ دو, فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ, پھر تمہاری بندگی کے اندر ایک زینت ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. اب آپ تصور کیجئے, دیکھیے ایک بازار ہے, بلکہ ایک واقعے سے سمجھیے, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایک جگہ عیسائیوں کے علاقے میں گئی, جہاد کا موقع تھا. تو انہوں نے کیا کیا, چونکہ صحابہ کی جماعت کے حالات واٹس ایپ کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ رہے تھے, فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا تھا کہ آج ایران فتح کر لیا, قادسیہ فتح کر لیا, شام فتح کر لیا, فلاں جگہ اپڈیٹ فیس بک پہ سب آ رہا تھا انٹرنیٹ پر. تو ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ تو وہ جماعت ہے جس سے جیتنا مشکل ہے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, کچھ ایسا کام کرو کہ اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس قلعے والے لوگوں نے میرے شیخ یہ نئے واقعہ سنایا, اپنی جوان لڑکیوں کو نیم برہنا لباس پہنا کر, برہنا قسم کے لباس اور تیار کر کے صحابہ کے راستے میں کھڑا کر دیا, دو رویا سڑک کے دونوں اطراف میں. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ کو بلایا تھا انہوں نے مذاکرات کے لیے, کیا وہ کچھ مذاکرات کرے, یہ ایسے حل نہیں ہوگا کشمیر, ایسے حل نہیں ہوگا, مذاکرات کیجئے. تو مذاکرات کے لیے بلایا. اب جب جو سپہ سالار آگے تھے انہوں نے جو یہ منظر دیکھا, نگاہ پڑی کہ ایسے بےہودگی کی حالت میں نوجوان لڑکیاں کھڑی بھی ہیں. تو میرے شیخ فرماتے کہ انہوں نے آیت پڑھی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ سپہ سالار کا یہ آیت پڑھنا ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیت شاید آج ہی نازل ہوئی ہے, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے, حضرت سب نے نگاہ نیچی کر لی. اب ان عورتوں نے, ان لڑکیوں نے جا کر اپنے گھروں میں بتایا اور ان پالیسی سازوں کو بتایا, تھنک ٹینکس کو بتایا کہ جن کو پھنسانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے آپ نے ہم کو تیار کر کے بھیجا, وہ تو انسان نہیں وہ تو فرشتے ہیں, انہوں نے تو ہمیں نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیے بندگی کا ایک معیار یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, بزرگوں کے پیر دبا رہے ہیں, تبلیغ میں جا رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, افطار کھلا رہے ہیں, دسترخوان کے دسترخوان ہزاروں آدمیوں کا لگا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. اور بندگی کا ایک معیار یہ ہے کہ ان نیک کاموں کے ساتھ نظر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, ایک مٹھی داڑھی اپنے چہروں پر سجا رہے ہیں, اپنی شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھا ہے اور مسجد میں جماعت کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. میرے دوستو کتنے ایسے لوگ پھر جب وہ اس طرح سے فلاحی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو بھول جاتے ہیں. میرے دوستو کتنے افطار پارٹی کے نام پر مغرب کی جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ازین, یہ تمہارے لیے زینت ہے. لیکن تقویٰ میں حسن اخلاق بھی ہے. دو دکاندار ہیں, ایک دکاندار ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں, سودا خریدتے ہیں تو منہ چڑھا کے بات کرتا ہے, ہاں بھائی لینا ہے تو لو نہیں تو اپنا کام کرو, ایک ایسے. اور ایک کہتا ہے جناب یہ چیز ہے, اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ چھوڑ دیجئے, رہنے دیجئے, کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ. دیکھو نا بات ایک ہی ہے, مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے لیکن انداز میں فرق ہے. یہ کہ اس کو کہتے ہیں تقوی کی زینت, سبحان اللہ. اور یہ جس آدمی کو تقوی کی دولت ملتی ہے اس کے دین کو تو خوبصورت بناتی ہے, واللہ اس کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور خوبصورتی کیا ہے دیکھیں نا, یہ کتنی بڑی نحوست ہے. ہم عورتوں کو دیکھتے پھر رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو, چاہے تصاویر میں ہو, چاہے اخبارات میں ہو, چاہے سڑکوں پر ہو. اب ہر عورت کے محبت کا تیر ہمارے دل میں کھب رہا ہے, پریشان نہیں ہوں گے؟ پھر اس کے بعد بیوی کو جا کر دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں, یار اماں سے انتخاب میں غلطی ہوئی, کاش میں فیس بک پہ اپنے لیے خود تلاش کر لیتا. اب یا پھر دوسری شادی کروں گا, اب میں اپنے لیے اچھی بیوی لاؤں گا جو فرما بردار ہوگی, اطاعت گزار ہوگی. میں کہوں گا دن ہے, وہ کہے گی دن ہے. میں کہوں گا وہ رات ہے, وہ کہے گی وہ رات ہے. میں کہوں گا یہ خوشی ہے, وہ کہے گی میری خوشی ہے. میں کہوں گا یہ غم ہے, وہ کہے گی ہاں یہ میرا غم ہے. ہائے ہائے, ارے جسی شادی جس سے کرو گے وہ بھی عورت ہوگی. ہو سکتا ہے وہ کھوٹا ٹھوکو, ہو سکتا ہے وہ کھوٹا ٹھوکو. یہ بھی ایک اصطلاح ہے خاص, علماء تو چونکہ سنتے رہتے ہیں, بہرحال کندھے مقرر کے طور پہ کھوٹا ٹھوکے. اصطلاح یہ ہے کہ ایک آدمی تھا وہ کفن چراتا تھا, تو لوگ اس کو بدعا دیتے تھے, دیکھو منحوس کو دیکھو, مردوں کو ذلیل کرتا ہے. یہ علماء نے واقعہ لکھا ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اس کا وقت آیا, وہ مر گیا. اب جو مر گیا تو اس کا جو خلیفہ آیا اس نے کہا یار دنیا مجھے کیسے یاد کرے گی, اگر میں نے بھی صرف کفن چرایا تو دنیا مجھے کیسے یاد کرے گی. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کفن چرانے کے ساتھ ساتھ پیچھے کے مکان پر ایک کھوٹا بھی ٹھوکتا تھا. تو اب لوگوں نے جو یہ حشر دیکھا تو انہوں نے کہا رحمہ اللہ النباش الاول, اللہ تعالیٰ اس پہلے کفن چور پر رحمتیں نازل کرے. تو یاد رکھنا پہلی بیوی کفن چور تو ہے لیکن اگر دوسری بیوی کھوٹا ٹھوک نکلی عقل مند را اشارہ کافی است. بہرحال تو تقوی میرے دوستو زینت ہے. دیکھیں نا ایک آدمی چل رہا ہے میں بہابا نظر ادھر ادھر مارتا ہوا جا رہا ہے اور ایک آدمی جا رہا ہے چلتا ہے اپنی نگاہ کو نیچی کرتا ہوا. سبحان اللہ واللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی ادا ان کی بندگی کا خوبصورتی اور انداز ہی کچھ اور نظر آتا ہے. کیوں جناب بھائی نا ایسا. تو پہلی نصیحت جو کی وہ پہلی نصیحت فرمائی کہ تقوی اللہ سے ڈرو یہ تمہارے دین اور دنیا کی خوبصورتی ہے زینت ہے زینت. دوسری نصیحت فرمائی علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ تعالی عز وجل. سبحان اللہ تلاوت قرآن کو لازم کرو اور اللہ کے ذکر کو لازم کرو. اب ایک سوال محدثین نے ایک سوال قائم کیا کیا تلاوت قرآن یہ ذکر نہیں ہے؟ ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لو لحافظون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ذکر اللہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اور اللہ کا ذکر ہے اور استغفار ہے اور درود شریف ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے. جیسے حدیث شریف میں آیا افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور رمضان شریف میں کہ جو اعمال میں رغبت دی گئی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھو کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو یہ بھی ہے. اور تلاوت ہے قرآن قرآن کریم یہ تو مہینہ ہے قرآن کریم کا. اس مہینے کے انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں کو نازل فرمانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. لہذا آپ دیکھیے اس لیے تراویح میں پورا قرآن کریم سننا یہ ایک مستقل سنت ہے. تراویح کے اندر دو سنتیں 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا یہ سنت ہے اور ایک قرآن مجید اس میں مکمل سننا یا پڑھنا یہ بھی سنت ہے میرے دوستوں. لہذا اگر کسی آدمی کی کسی عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت چھوٹ جائے تو اس کو اپنی تراویح 20 رکعت تراویح کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے میرے پیارے دوستوں. تنہا پڑھے لیکن اس اپنی تراویح کو پھر وہ 20 رکعت پڑھے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن قرآن کریم جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. دلوں میں زنگ کیسے لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے. قرآن کریم کی تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو کہ وہ دل کو پاک صاف اور دل کو نورانی بناتا ہے چمکدار اور روشن بناتا ہے. اس لیے تلاوت قرآن کا مزہ لیجئے اور قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں اس کے حروف کی ادائیگی غنہ مد اور اس کی صفات کا. دیکھتے ہیں نا کہ کوئی قاری جب قرآن مجید کی تلاوت اپنی عمدہ آواز میں کرتا ہے تو کانوں کے ذریعے سے دل کو کیسی ایک عجیب خوشی اور ایک انوارات ملتے ہیں میرے پیارے دوستو. اس لیے قرآن کریم کو لازم کیے اس کی تلاوت کو کیوں اور ذکر اللہ کو کیوں. میرے شیخ فرماتا حدیث شریف میں آتا ہے فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ کہ یہ جو قرآن کریم تم پڑھو گے اور ذکر اللہ کرو گے یہ دوسری طرف حدیث شریف میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرمائے کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے مجمع میں اور انبیاء اور رسولوں کے مجمع کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرمائیں گے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا قرآن نے بتایا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پاسی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. تو لہذا فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ کہ یہ آسمانوں پر تمہارے تذکرے کا ذریعہ بنے گا. سبحان اللہ مجمع میں اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بہتر مجمع کے اندر یعنی فرشتوں کے مجمع کے اندر اور انبیاء رسولوں کی جو ارواح ہے اس مجمع کے اندر یاد فرماتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تنہائی یاد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے یہ تلاوت قرآن کی برکت اور ذکر اللہ کی برکت۔ اور آگے کیا فرمائے، ونور لک فی الارض، اور زمین پر ایک نور ہوگا، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ اومن کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، وہ مردہ تھے ہم نے ان کو حیات بخشی، اب وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ایک نور کو لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نور کیسے ملے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طریقے سے ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ تو دو نصیحتیں ہو گئی۔ جب یہ نصیحت کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، زدنی اور پلائیے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، علیک بطول الصمت فانه مطرۃ للشیطان وعون لك علی امر دینک۔ سبحان اللہ، ہائے وقت کم ہو گیا، دوسری باتوں میں وقت ہوا، بہرحال وہ بھی ضروری تھی۔ اس میں آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، طویل خاموشی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول الصمت، کہ آپ طویل خاموشی رکھنے والے ذات مبارکہ تھے، یعنی آپ اکثر خاموش رہتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بولنے کو فن قرار دیا جاتا ہے، اب وہ کیا بولے؟ آپ آگے فرما رہے ہیں، یعنی آپ نصیحت فرما رہے کہ طویل خاموشی اختیار رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ طویل خاموشی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ جب تلاوت تقوی اختیار کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، پڑھے گا اور ذکر اللہ کرے گا، تو میرے پیارے دوستو اس کے قلب میں نور آئے گا، اب یہ نور اس کو فکر میں لگائے گا، اللہ تعالی کی چیزوں میں غور کرے گا۔ اس لیے خاموشی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بولنا فن سمجھا جاتا ہے، کہ صاحب یہ تو ہر مضمون پر بے تکان بولتے ہیں۔ اور میرے پر دوستو یاد رکھیے گا، زیادہ بولنے والا شخص غیبت سے، جھوٹ سے، ان دو بڑے گناہوں سے، فضول گوئی سے، ان تین بڑے گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اور پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں فضول گفتگو کیا ہے، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ سب خیریت ہے، جی ٹھیک ہے، اور سب ٹھیک ٹھاک ہے، جی ٹھیک ہے، اور سناؤ۔ چار چار مرتبہ، ایک مرتبہ پوچھنا کافی تھا بھائی۔ یہ میرے پیارے دوستو ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ اخلاق ہے جنہوں نے ہمارے حسن اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ یہ تو تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مخالف ہے یہ چیز۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، آگے فرما رہے کہ کیوں؟ اس کی وجہ سے تم شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تم خاموش رہو گے تو شیطان کے چکروں سے، کیونکہ جب انسان بولے گا تو بولنے کے اندر کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا کہ بولنا تو اس کا نعمت ہے جس کو اللہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانی رحمتہ اللہ علیہ کی بات سنیں، فرمایا کرتے تھے بولنا دو آدمیوں کا حق ہے، ایک تو انتہائی درجے کا محقق عالم ہو۔ حضرت کے الفاظ یوں فرماتے ہیں کہ بیان دو قسم کے لوگ کرتے ہیں، ایک تو وہ جو انتہائی درجے کا محقق اور عالم ہو، عارف ہو، گفتگو فرمائے گا، تحقیق علم کے موتی بکھیرے گا، معرفت کے نور اور معرفت کے موتی بکھیرے گا، علم کے خزانے کو بکھیرے گا، کہ اس کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے میرے پیارے دوستو اللہ تعالی سے قرب بڑھے گا۔ تو ایک تو وہ شخص ہے، اور فرمایا دوسرا پرلے درجے کا بے شرم اور ڈھیٹ ہے، کہ جو بولے چلا جائے گا چاہے دین کے نام پر۔ تو اس لیے وہ شیطان کے، کیونکہ جب بولے گا تو کہیں نہ کہیں پھنسے گا، اور اس پھنسنے کے اندر میرے پیارے دوستو بے تکان بولے گا۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو نا اب ایک آدمی خانقاہوں میں آتا ہے داڑھی رکھ لی، تبلیغ میں آ گئے داڑھی رکھ لی، اب ایک عام آدمی اس سے پوچھتا ہے مولانا صاحب ذرا یہ مسئلہ تو بتا دے، ایک بات پوچھنی ہے، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس شخص کے دل پر کیا گزرتی ہے، یار اس نے مجھے اتنا بڑا لقب دیا حضرت صاحب صوفی صاحب، بعض لوگ تو مفتی بھی بول دیتے، وہ بیچارے ایک عام مسلمان ہوتا ہے، وہ اس کی داڑھی اور اس کے چہرے پر ماتھے کے نشان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے. ایک بات سنیے، ایک بات یاد آئی، امام مسلم رحمت اللہ نے اپنے مسلم شریف کے مقدمے میں ایک بات نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی، جو بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے عالم محدث اور فقی تھے، فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی اتنا نیک ہے، اتنا زبردست آدمی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ عبداللہ مبارک، عبداللہ ابن مبارک تو جنت میں کہاں اپنا ٹھکانہ چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ مجھے میرے پڑوسی کا پڑوس دے دیجیے، اتنا نیک اور عبادت گزار آدمی ہے. لیکن فرماتے ہیں اگر وہ حدیث شریف میں گفتگو کرے گا میں حدیث نہیں لوں گا اس سے. یہ امام مسلم نے بالکل شروع کے اندر یہ روایت نقل کی ہے امام صاحب نے. اس سے پتہ یہ چلا کہ علم پیش کرنا ہر عابد کا کام نہیں ہے، بلکہ میں ممبر پر بیٹھ کے کرتا ہوں ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ علم کی بات کو پیش کرے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا طرز رہا کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا واعظ و نصیحت، اس میں ترغیب اور فضائل کی باتیں پیش کرتے ہیں، مسائل نہیں پیش کرتے، کیونکہ مسائل کے کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جو آدمی، اب اس آدمی کو اس نے کہا حضرت صاحب مولانا صاحب صوفی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب، پانچویں آسمان پہ تو چڑھا دیا نا، حضرت صاحب ایک آسمان، صوفی صاحب دوسرا آسمان، مولانا صاحب مفتی صاحب عابد صاحب، پتہ نہیں ہو سکتا ہے 10-12 آسمان پہ، پانچ آسمان پہ اس نے چڑھایا، 7 آسمان پہ یہ خود چڑھ جاتا، 12-14 آسمان تو ہو گئے نا جناب. اب اگر اس نے کہا کہ میں نے جواب نہیں دیا تو میری تو آسمان سے گروں گا زمین پر، کتنا برا پٹکا جاؤں گا، تو ضرور کچھ نہ کچھ بولنا ہے. اور میرے پیارے دوستو یہ میری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم علم نہ جانتے ہوئے اور علم بیان کرنے کا حق نہ رکھتے ہوئے علم کو پیش کریں. تو یہ ہے شیطان جو اس طریقے سے مارتا ہے. اور فرمایا کہ اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا کے امور میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، تم خاموش رہو گے، کتنی چیزوں سے تم بچ جاؤ گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے اخبارات میں جو اکھاڑے آئے دن کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کو فوج نے طلب کر لیا، اس کو حکومت نے طلب کر لیا، اس کو عدالت نے طلب کر لیا، اس کو نیب نے طلب کر لیا. وہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیوں نکالا، ایسی تو بدمعاشی کی چیزیں ہیں نا. کوئی ملک کے راز کو، ملک کے راز جو کہ پرانے حکمران اور فوجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ راز کو کہتے ہیں بواسیر کی طرح باہر نکال دیتے ہیں. یہ بھی ایک عوامی اصطلاح ہے، معاف کیجئے گا، تو یہ نکال دینا. اب اس پر جی زبانی تو استعمال کی نا، اس لیے کہا تو لو سمت خاموشی اختیار کرو. تیسری بات، چوتھی بات فرمائی، ایاک وکثرت الذکر فانه یمیت القلب ویذهب بنور الوجه، کہ ایاک بچو اس بات سے، ہنسی کی کثرت سے بچو، کیونکہ اس سے تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دلوں کا مردہ ہوگا اور تمہارے چہرے سے نور چلا جائے گا. لہذا اس حدیث شریف میں یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو بعض لوگ بہانہ بنا کر ہنسنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کوئی آدمی ہنستا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ ہنس رہا ہے، اس کا دل مردہ ہے. میرے پیارے دوستو اس میں کثرت ذہن منائے، ہنسی کی کثرت منائے، یعنی زیادہ مت ہنسو. مطلب یہ ہر وقت ہا ہا ٹوٹو ہا ہا ہو ہو، بس ایک آدمی غم میں بھی لگا ہوا ہے. آج کل آپ تماشا نہیں دیکھتے کہ قبرستان کے اندر کوئی شخص اپنے باپ کو دفنا رہا ہوتا ہے اور قبرستان میں لگ جائے ہنسی مزاق اور ٹھٹے بازی کر رہے ہوتے ہیں، یہ زیادتی ہے. باقی انسان ہے اپنے ماں باپ کے پاس جائے، مریض کا ادب یہ ہے کہ جب مریض کے پاس عیادت کے لیے جائے. اب آپ سوچے ایک آدمی مریض کے پاس گیا، شکل ایسے بنا کے. وہ بیچارہ جو پہلے ہی مر رہا ہے اور مر جائے گا, ایسا ہی ہوگا نا. اور جائے گا اب مریض کے پاس جائے مسکراتا ہوا, سبحان اللہ. صحابی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ما رأیت احدا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ مسکرانا یہ ہنسی کے خلاف نہیں ہے, ہنسنا بھی ہنسی کے خلاف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں وہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جگہ کچھ کیچڑ تھا تو ایک صحابی اس میں آ کے گر گئے تھے, تو اس میں سے پھر جب وہ گر گئے تو نماز میں تین قسم کی حالتیں ہوئی, کچھ لوگ مسکرائے, کچھ لوگ ہنسے, کچھ لوگوں نے قہقہ مارا, ایسا ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو مسکرانے سے منع کیا, نہ ہنسنے سے منع کیا, نہ قہقے سے منع کیا, ایسا ہی ہے نا. روایت میں اسی طرح کیا کیا آپ نے فرمایا. اب مسئلہ یہ نکلا ان تین چیزوں سے, مسکرانا ہنسنا, مسکرانا ہنسنا اور قہقہ لگانا, اس سے ایک مسئلہ پتا یہ چلا مسکرانے نماز میں مسکرانا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ مسکرائے نہیں. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے, کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا نا تو گفتگو کر کے اس کو چھیڑ رہے ہوتے کہ اس کو نماز میں وہ مسکرائے یا نماز میں ہنسائے, یہ سخت بے ادبی کی بات ہے. تو مسکرانا یہ مکروہ ہے, ہنسنا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور قہقہ لگانے سے نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے ایسا ہنسنا ہے کہ جناب ہر وقت ہی ہنس رہے ہیں, ٹائم وقت بس دیکھو, جب ٹوٹا ٹوٹا, نہ نماز نہ ذکر نہ تلاوت نہ کوئی اللہ اللہ, نہ کسی چھوٹے کا ادب نہ بڑے کا ادب, بس ہر وقت ہنسی مذاق. یہ جو میرے دوستوں دل کو بھی مردہ کرتا ہے, اور ایسے شخص کی بے توقری پیدا ہو جاتی ہے. اور جو آپ دیکھیے ہم نے اپنے بزرگوں کو اللہ والوں کو دیکھا مسکراتے ہوئے, مسکرانے سے جو آتا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کیسی جاندار مسکراہٹ, کہ آنے والوں کے غم اس سے دور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ قل الحق وان کان مرا, کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو, اگرچہ کڑوی ہو, یعنی نصیحت پیش کرو. اس میں ہو سکتا ہے حکام کو کہنا پڑے, عوام کو کہنا پڑے, کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کہو کہ صاحب ٹھیک ہے آپ داڑھی اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. تو بھائی ٹھیک ہے داڑھی رکھنا کسی کا ذاتی فعل ہے, لیکن داڑھی کی نصیحت کرنا اس عالم کا عملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی وجہ سے اس کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو پیش کرے اگرچہ کسی کو ناگوار گزرتا ہو. کہ وہ داڑھی کو بھی کہے گا, وہ نظر بچانے کو بھی کہے گا, شریف پردے کو بھی کہے گا, یہ بھی کہے گا کہ لڑکوں سے بچو اور اس چیز کو احتیاط کرو. شریعت کے مسائل کو پیش کرنا, شریعت کے احکام کو پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے. البتہ اس کو فرمایا پابند کیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ, حکمت سے پیش کرو اور اچھی اچھی تدابیر اچھے طریقے سے پیش کرو. دیکھیے نا پانی پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی لائے یہ لے, اور ایک آپ نے سادہ سا گلاس ہے, کوئی شیشے کا گلاس نہیں ہے, کوئی بڑھیا گلاس نہیں ہے, لیکن اسی کو ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھ دیا, پلیٹ بھی کیسی ہو, اس گلاس کو آپ نے پلیٹ میں رکھ کر جناب نوش فرمائیے, فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. وہی پانی پینا ہے, وہی پانی اس نے پہلے بھی پینا تھا, وہی پانی اس نے ابھی پینا ہے, لیکن پیش کرنے کی وجہ سے کتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. تو میرے پیارے دوستو دین کو پیش کرنا یہ بھی ایک چیز ہے, یعنی کڑوی بات کو بھی ایسے پیش کرے کہ ہر آدمی مانے کہ ہاں یار کہہ تو یہی ٹھیک رہا ہے. اس لیے کڑوے حق کو پیش کرے اگرچہ کڑوا ہو, لیکن وہ کڑوے کو کیا کرے, شوگر کوٹڈ بنائے, مٹھاس کے ساتھ پیش کرے. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی بتاؤ, جو جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر ہوتا ہے, جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے, شیروں کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی ہوتی ہے نا, اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے شیر بننا ہے یا شیرنی بننا ہے. اب آپ بتائیے, ساؤتھ افریقہ کا ایک ہاکی کا کھلاڑی تھا حضرت, چونکہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے جاتے تھے تو منڈیلا کے پاس گیا, اس کی داڑھی, وہ مسلمان تو داڑھی, وہ حضرت سے بیعت تھا, میرے شیخ رحمت اللہ سے بیعت. تو منڈیلا نے پوچھا رہے یہ کیا, واٹ از دس؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں, वहां का एक बहुत मशहूर पार्क है जंगल, नेशनल क्रूगर नेशनल पार्क, 350 किलोमीटर का जंगल है जहां जानवर खुले हुए, शेर भी। तो उसने कहा कि हमारे एक टीचर आए थे, प्रीस्ट आए थे, प्रीस्ट पादरी को जो कहते हैं, हमारे प्रीस्ट आए थे, उन्होंने हमें क्रूगर नेशनल पार्क ले गए, वहां उन्होंने हमें शेर भी दिखाया और शेरनी भी दिखाई, और हमें दिखाया कि देखो शेर की बाल है, दाढ़ी है और शेरनी की नहीं है, तुमने शेर बनना है या शेरनी। तो वो खिलाड़ी कहते हैं कि जब मैंने मंडीला को ये बात कही वो भी हंसने लगा, कह यार तुम्हारे प्रीस्ट ने कैसी अच्छी बात बताई। तो देखिए दाढ़ी की बात जिसको हर बंदे को कड़वी लगती है कि दाढ़ी का रखना वाजिब है, लेकिन प्लेट में अच्छे तरीके से पेश किया तो यही बात अच्छी लगने लगती है। सुभान अल्लाह, हक बोलो ये सीखो। देखो हक बोलने का भी एक ढंग होता है, जैसे जो माँ होती है ना वो बाप की बीवी होती है, माँ जो है वो बाप की बीवी है, हक है ना। कोई आदमी है जो बोले ओ मेरे अब्बा की बीवी, बोलेगा कोई? कितनी बेअदबी है। और सच यही है, सच यही है कि वो हमारे अब्बा की बीवी है, लेकिन कभी ये सच बोला नहीं जाता। क्या कहते हैं, अम्मा ओ मेरी प्यारी माँ, आह अब वही अल्फात है, मफहूम वही है, माने वही है, लेकिन कितनी चाशनी, कितनी मोहब्बत और कितनी अजमत इसके अंदर पैदा हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। सच बोला, सच का अंदाज है, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी आंखों की ठंडक, मावा ठंडी छावा, इस मोहब्बत से बोला मेरे प्यारे दोस्तों। अब उस माँ का सीना भी, उसके कलेजा भी जोश मारने लगता है, वो कहती है हाँ मेरे चांद, हाँ मेरे दयालु दुलारे, हाँ मेरे लाडले, हाँ मेरे प्यारे, बोल माँ सदके जावा। सिर्फ वो सच को एक अच्छे अंदाज में पेश किया तो माँ उसको कह रही है मैं तेरे उस पर सदके जाऊं। वाह। और ये अमली तजर्बा भी होता है कि माँ अपनी औलाद की खातिर से जान बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देती है। ऐसे ही नहीं होता ये मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहे कि मैं सदके जाऊं, वाकई वो ये करके भी दिखाती है कि अपना दिन और रात एक कर देती है अपनी औलादों की खातिर से। तो इसलिए फरमाया कि सच कहो अगरचे कड़वा हो, लेकिन उस कड़वे को शुगर कोटेड बनाओ। और आगे फरमाया कि और आपने फिर अर्ज किया जिद नहीं और पिलाइए, ला तखफिल्लाह लौमत लाइम, कि जब दीन पेश करना हो, अल्लाह ताला के दीन को पेश करना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया, पेशकश की गई कि आप जो है वो अरब की बादशाहत लीजिए, जिस औरत से बोले आपकी शादी कर दे, जितना खजाना बोले आपको दे दे, आपको अमरीका की नेशनलिटी दिला दे, और आपको जो सरकारी नौकरी बड़ी उम्दा मिलेगी, लेकिन सब इतना करो कि इस अमरीकी कातिल के जुर्म को माफ कर दो। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजीम शान वो कलिमात इरशाद फरमाया अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दो और मुझे मना कर दो कि अल्लाह ताला की वहदानियत को ना बयान करूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसको कहते हैं ला तखफिल्लाह लौमत लाइम, मखलूक की मलामत की परवाह ना करे, और इसके मामले में अल्लाह से ना डरे, अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे, अल्लाह का खौफ हो। अब देखिए मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह फिरौन का डर मालूम हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाया ला तखाफा, दोनों भाइयों से फरमाया ला तखाफा, जो डरो मत, जाओ हक बात कहो, और यही हुआ, हक बात पेश की। सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि काल सुभान अल्लाह लियाहजुस का अन الناس ما تعلم من نفسك। सुभान अल्लाह, शरीयत की तालीम कितनी प्यारी है कि कहा जा रहा है कि तुम हक बात कहो, अगरचे कड़वी हो, किसी का खौफ मत करो, किसी से मत डरो, कहो, लेकिन उसके बावजूद बता दिए कि देखो मखलूक के आयब को तलाश मत करो, लोगों के आयब मत ढूंढो। आज तो हम लोग ऐप तलाश करने की फिक्र में होते ना कि यार ये इतना उछलता कूदता फिरता है, जरा देखो तो सही साला है कितने पानी में। तो मा तालम फी नफ्सी का, अगर तुमने किसी के ऐप तलाश करने तो अपने ऐप ढूंढो। मेरे शेख फरमाते हैं मखलूक से नेक गुमान रखो और अपने से बदगुमानी करो, और हमारा हाल उल्टा है, अपने से नेक गुमान करते पर तमाम मखलूक से बदगुमानी करते। इसलिए फरमाया किसी के आयब तलाश मत करो, आयब जोई मत करो, आयब तलाश मत करो, जबकि तुम अपने आप को जानते हो कि तुम मखलूक के आयब तलाश कर रहे हो, तुम्हें उसके अंदर कितने आयब नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-100 لیکن اگر اپنے اندر جھانکو گے تو پتا چلے گا لاکھوں عیب ہیں جس کے اندر میں مبتلا ہوں، لاکھوں گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، لیکن لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود آج تک کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو میں نے کیا کر کے بھول گیا اور اس پر میں نے توبہ بھی نہیں کی ہے. ذرا ہم اپنے اندر جھانکے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے ایسے میرے ایسے گناہ ہیں کہ جس پر میں نے توبہ بھی اللہ تعالی سے نہیں کی ہے، بلکہ میں وہ گناہ بھی بھول چکا. تو یہ سات نصیحتیں فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پہلی نصیحت تقویٰ کی فرمائی کہ یہ بندگی کی زینت ہے. دوسری نصیحت تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی نصیحت فرمائی کہ یہ آسمان پر تمہارے تذکرے کا بنے گا اور زمین پر تمہارے لیے نور کا ذریعہ بنے گا. اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ تم خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، کہ خاموشی، طویل خاموشی کا معاملہ رکھو، ضرورت ہو تب بولو. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، کہ تمہارے بولنے کے الفاظ کا وزن کیا ہوگا میرے پیارے دوستو. اور آپ نے فرمایا کہ اور اسی طرح فرمایا ہنسی کی کثرت سے منع کیا کہ یہ چہرے کے نور کو دور کرتی ہے اور گویا کہ مخلوق میں بے عزتی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ حق بات بولو اگرچہ کڑوی ہو، اور آپ نے اس حق بات کو پیش کرنے کے لیے ڈرو مت کسی سے، اور مخلوق کی ملامت کی پرواہ مت کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اور آخری بات فرمائی کہ عیب جوئی مت کرو، کسی کے عیوب کو تلاش مت کرو. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ کتنی مبارک نصیحتیں رمضان جو کہ تقویٰ کا مہینہ ہے. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم سب کو تقویٰ کی نعمت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کا بھی مہینہ ہے، اللہ ہمیں کثرت تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دیجئے. کتنی مبارک شخصیت تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دن میں ایک قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے، رات کو ایک تلاوت قرآن فرماتے تھے، اور ایک تلاوت ایک قرآن پاک تراویح میں فرماتے تھے. یا اللہ ہم کو کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما دیجئے. فضول ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. واٹس ایپ کی مصروفیت، موبائلوں سے کھیلنا، فضول گوئی کرنا، اس چیز سے ہم سب کو بچا لیجئے. اور یا اللہ یہ جو نصیحت بندگی کی، یا اللہ تعالیٰ بندگی کی زینت آپ نے سکھائی، طویل خاموشی اختیار کرنا، اس نصیحت پر بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی مخلوق کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، عظمت دین عطا فرما، اور دین کے یا اللہ اشاعت کے لیے ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری آبلو کو، ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے صدقے میں ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما کہ جن کو ہم نے کر کے آپ سے معافی نہیں مانگی اور ہم بھول گئے. اللہ ایسے بھولے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اور جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ اپنے کرم سے رمضان شریف کو ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا. یا اللہ تعالیٰ اعتکاف کی عبادت کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کی یہ اہم عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا. یا اللہ ہم مسلمانوں کو اس اعتکاف کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ان مساجد کو آباد فرما دیجئے. اور ہم سب کو اب آگے شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی راتیں آنے بھی ہیں، تاک راتیں. یا اللہ ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. مساجد کو آباد فرما، اور مساجد کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. یا اللہ تعالی ہماری ان گناہوں کو معاف فرما کہ ہم مساجد کو چھوڑ کر جو کہ البلاد ہیں اس کو چھوڑ کے ابغض البلاد اسواق یعنی بازاروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما. ہم مسلمانوں کی غفلتوں کو دور فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، ہمارے تبلیغی مراکز کو آباد فرما، ہمارے جہاد کے مراکز کو آباد فرما، ہمارے قرآن پاک کے مکاتب کو آباد فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے، اپنے نور سے آباد فرما دیجئے. اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اب اللہ اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یہ جو سات نصیحتیں جو یا اللہ جس کا مذاکرہ ہوا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد بھی فرما دیجئے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما. یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، بے ادبیوں کو
اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی.